السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرن گل. میرے ویب 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
نے یورپی ممالک سے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی سے متعلق معاہدہ عارضی طور پر معطل کر دیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر ایجنسی میں فضائی کارروائی. کم از کم 15 مشتبہ دہشت گرد ہلاک. دہشت گردی کی اصل وجوہات سے نمٹنا ہوگا. مشیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ. ریاست کی اقتصادی ترقی کے لیے 80,000 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان. دورے کے موقع پر سری نگر فوجی چھاونی میں تبدیل. میں ہوں یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، چین اور تائیوان کے رہنما 66 برسوں میں پہلی مرتبہ براہ راست ملاقات کی ہے. تائیوان کے صدر اور چین کے صدر نے ہفتے کو سنگاپور میں باضابطہ بات چیت سے قبل وہاں موجود صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا. اور امریکہ کے صدر براک اوباما نے کینیڈا میں ڈرلنگ کی تنصیبات سے وسطی امریکہ میں بچھائی جانے والی متنازع کی سٹون تیل پائپ لائن کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. اس منصوبے پر 7 برس تک بحث و مباحثہ جاری رہا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان نے یورپی یونین کے ساتھ 2009 کا وہ معاہدہ عارضی طور پر معطل کر دیا ہے جس میں غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کو اپنے وطن واپس بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ کئی یورپی اقوام پاکستانی تارکین وطن پر دہشت گردوں کا لیبل لگا کر انہیں زبردستی واپس بھیجنے کے لیے اس معاہدے کا غلط استعمال کر رہی ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر یورپی ممالک جانے والے پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے سے متعلق یورپی یونین کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے. انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ ری ایڈمیشن معاہدے کو عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ صرف انہی لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی جائے گی جن کے کوائف اور پاکستانی ہونے کی مکمل تصدیق ہوگی.
ہم انڈر دی ری ایڈمیشن اگریمنٹ جو ڈیپورٹیز جن کے صرف یہ تھا کہ جو الیگل مطلب جو بغیر کاغذ کے بغیر پاسپورٹس کے جو گئے ہیں، جو اگریمنٹ ہمارا ای یو سے سائن ہوا تھا، میں نے آج اس کو وقتی طور پہ روک دیا. اور میں سب کو لکھ رہا ہوں، تمام یورپین ممالک کو جن کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ ہیں، کہ اگریمنٹ تو پچھلی حکومت نے کیا، ہم اس کا پاس کریں گے، مگر اب کوئی جہاز وہاں سے نہیں آئے گا جب تک ہم ویریفائی نہ کریں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں، ان کے پاس کاغذ ہمارے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس سی این آئی سیز ہیں کہ نہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
وزارت داخلہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 2009 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت یورپی یونین میں شامل ممالک میں غیر قانونی طور پر جانے والے اور قیام پذیر پاکستانیوں کو ملک واپس بھیجا جاتا تھا. معاہدے کے تحت کسی بھی پاکستانی کو یورپی یونین میں شامل ممالک سے ڈیپورٹ کرنے سے پہلے حکومت پاکستان سے اس کی شہریت کی تصدیق لازمی قرار پائی تھی، لیکن وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق بعض ممالک کی طرف سے معاہدے کی سرین خلاف ورزی کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ نے معاہدے کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیے. وزیر داخلہ نے کہا کہ دوسرے ممالک میں پاکستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ اب صرف انہی لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی جائے گی جن کے کوائف اور پاکستانی ہونے کی مکمل تصدیق ہوگی، اور آئندہ کسی ایسے شخص کو قبول نہیں کیا جائے گا جس کے خلاف غیر ملک میں دہشت گردی کا الزام ہو، تا وقتے کے متعلقہ ملک پاکستان کو تمام ثبوت فراہم کرے. وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک میں ایسے پاکستانی جو وہاں کی شہریت بھی رکھتے ہیں، ان پر بھی شدت پسندی میں ملوث ہونے کے الزامات لگا کر انہیں پاکستان واپس بھجوا دیا جاتا ہے. چودھری نثار نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ہی ایک پاکستانی پر یہ الزام لگا کر اسے اٹلی سے ملک بدر کر دیا گیا کہ وہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث تھا. ان کا کہنا تھا کہ اٹلی سے ملک بدر کیے جانے والے پاکستانی کا نہ تو پشاور اسکول پر حملے اور نہ ہی شدت پسندی سے کوئی تعلق تھا. وزیر داخلہ کے بقول یورپی ممالک سے طے پانے والے ری ایڈمیشن معاہدے کی پاسداری صرف برطانیہ کر رہا ہے.
کافی رد عمل ہوا ہے، مگر مجھے اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے، میں کسی غیر ملک کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. وہ اصول کے مطابق چلیں. معاہدہ میں نے نہیں کیا تھا, مگر اس معاہدے میں یہ ہے کہ اس کی ویریفیکیشن ہوگی. ایک ملک معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے اور وہ یو کے ہے, برطانیہ, اس کے ساتھ چلتا رہے گا. اس کی ہماری باقاعدہ ٹیم جاتی ہے, ایف آئی اے, نادرا, منسٹری آف انٹیریئر, وہاں جاتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں, باقی نہیں کر رہے.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کے بقول گزشتہ سال دنیا کے مختلف ممالک سے 90,000 ایسے پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا. پاکستان سے ہر سال ہزاروں شہری بہتر روزگار کے لیے یورپ کا سفر کرتے ہیں. واضح رہے کہ پاکستانی حکومت نے غیر قانونی طور پر لوگوں کو بیرون ملک سمگل کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی شروع کر رکھی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان نے افغان سرحد کے قریب قبائلی علاقے میں ایک فضائی کارروائی کے دوران 15 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فوج کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ فضائی حملے بدھ کے شب خیبر ایجنسی کے علاقے میں کیے گئے. اسی دوران خارجہ امور پر وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر سرتاج عزیز نے ایک بار پھر افغانستان کے لیے افغان قیادت اور افغان ملکیت کے امن عمل کی ضرورت پر زور دیا. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یورپی یونین کو فلسطین تنازع کے دیرپا حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ لگزمبرگ میں ہونے والی ASEM کانفرنس میں تقریر کر رہے تھے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فضائی کارروائی کے دوران 15 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ہفتے کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے ایک مختصر بیان میں بتایا گیا کہ یہ کارروائیاں خیبر ایجنسی کے علاقے راجگال میں کی گئیں. فضائی کارروائی کی تفصیل یا مرنے والوں کی شناخت سے متعلق سرکاری طور پر مزید نہیں بتایا گیا, اور اس علاقے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق بھی تقریباً ناممکن ہے. پاکستان نے گزشتہ سال جون میں شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بھرپور فوجی کارروائی شروع کی تھی, جس میں اب تک حکام 3,000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر کے 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا بتا چکے ہیں. بعد ازاں افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں بھی فوجی کارروائی شروع کی گئی, جن میں سینکڑوں مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا جا چکا ہے. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. ادھر پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے دہشت گردی کی اصل وجوہات سے نمٹنے پر زور دیا ہے. لگزمبرگ میں ایشیا یورپ کے وزرائے خارجہ کے 12th اجلاس کے موقع پر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنے ملک کی کوششوں اور کامیابیوں سے شرکا کو آگاہ کیا. وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اعلیٰ پاکستانی سفارتکار نے خطے اور مختلف عالمی امور سے متعلق پاکستان کے نقطۂ نظر کا تذکرہ کیا. بیان میں بتایا گیا کہ شرکا نے انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا. اجلاس میں سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان جنوبی وسطی اور مغربی ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ کے ساتھ رابطوں کا ایک اہم راستہ فراہم کرتا ہے, لہذا ایشیا یورپ اجلاس کے شرکا کو چاہیے کہ وہ تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی, تجارت, سلامتی اور عوامی رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مشیر خارجہ نے اس موقع پر افغانستان میں افغانوں کی شمولیت اور قیادت سے امن عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا. پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ وہ افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے اپنا تعاون اور حمایت جاری رکھے گا, اور اسی سلسلے میں اس نے رواں سال جولائی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی کی تھی, لیکن بعد میں یہ سلسلہ بوجود تعطل کا شکار ہو گیا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ملک کے زیر انتظام کشمیر میں ترقی اور اقتصادی پیداوار بڑھانے کے لیے 12 ارب 10 کروڑ ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے. گزشتہ سال اس علاقے میں بدترین سیلاب کے باعث لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور معیشت کو شدید نقصان پہنچا تھا. بھارتی وزیر اعظم کے دورہ کشمیر سے قبل ہی یہاں سیکیورٹی کے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے, جبکہ بڑے مظاہروں کے پیش نظر کئی علیحدگی پسند رہنماؤں کو حراست یا گھروں پر نظر بند کر دیا گیا. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سنیچر کو بھارتی کشمیر کے ایک روزہ دورے کے دوران دارالحکومت سری نگر اور ضلع رامبن کے چندرکوٹ علاقے میں الگ الگ عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور دریائی چناب پر تعمیر کیے گئے ایک پن بجلی پروجیکٹ کا افتتاح کیا. وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر سری نگر کو عملاً ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کیا گیا تھا, جبکہ اس سے پہلے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے سینکڑوں لیڈروں اور کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا یا پھر انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا گیا. یہ کریک ڈاؤن سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے اس اعلان کے بعد شروع کیا گیا کہ وہ بھارتی وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر سری نگر میں ملین مارچ کا اہتمام کریں گے, تا تاکہ ان کے بقول دنیا پر یہ واضح کیا جا سکے کہ کشمیری بھارت کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گرچہ سری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں بلائے گئے عوامی جلسے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود نظر آئی، لیکن جیسا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اور حزب اختلاف میں شامل بھارت نواز نیشنل کانفرنس اور کانگریس جماعتوں کا بھی کہنا ہے، ان میں غیر کشمیری مزدوروں کو بھی لایا گیا تھا، جبکہ سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس والوں اور حکومتی اداروں میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مقامی افراد کی جلسے میں حاضری ضروری قرار دی گئی تھی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے 80,000 کروڑ روپے کے خصوصی پیکیج کا اعلان کیا، جس کا خیر مقدم جلسے کے شرکا اور ڈائس پر بیٹھے صوبائی حکومت کے اراکین اور حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اتحاد کے زعما نے تالیاں بجا کر کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے مالی پیکیج کو محض شروعات قرار دیا اور اپنے مخصوص انداز میں کہا، دلی کا خزانہ بھی آپ کا ہے اور یہ دل بھی آپ کا ہے۔ کشمیر کو جہاں گزشتہ 25 برس سے جاری شورش کے دوران ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں اور اقتصادیات بری طرح متاثر ہوئی ہیں، دوبارہ جنت نظیر بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی، 2014 کے تباہ کن سیلاب کے متاثرین کی بازآباد کاری اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ صنعت و حرفت، زراعت اور باغبانی کے شعبوں کو فروغ دینے کی حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ تاہم استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے خصوصی پیکیج اور دوسری مراد کے ان اعلانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے بقول بھارتی کشمیر کے ہر ایک گھر کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا جائے اور اربوں روپے کی بجائے کھربوں روپے کے سینکڑوں پیکیجوں کا اعلان کیا جائے، تب بھی اس کے عوام اپنے بنیادی حق یعنی حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ سابق وزیر اعلی اور اپوزیشن نیشنل کانفرنس کے سربراہ عمر عبداللہ نے اجلت میں بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم کے دورے پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ دولت بہا کر حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا اور ایسا نہ کر کے انہوں نے ایک نادر موقع گنوا دیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
چین اور تائیوان کے رہنما 66 برسوں میں پہلی مرتبہ براہ راست ملاقات کی ہے۔ تائیوان کے صدر ما جنگ جو اور چین کے صدر شی جن پنگ نے ہفتے کے روز سنگاپور میں باضابطہ بات چیت سے قبل وہاں موجود صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ تائیوان میں اس ملاقات کو لے کر لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اور جیسے ہی صدر ما اس ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تو مشتعل مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ پولیس نے مظاہرین کو ایسا کرنے سے روکا، تاحال کسی بھی بڑے تصادم کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم متعدد مظاہرین اب بھی یہاں دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ میں مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے سنیے۔
اس سربراہ ملاقات کا آغاز تائیوان کے صدر ما ینگ جون اور چینی رہنما شی جن پنگ کے درمیان علامتی مسافر سے ہوا۔ چین میں حکام نے پیش گوئی کی ہے کہ آپنائی کے آرپار تعلقات میں یہ ایک بڑا تاریخی سنگ میل ہوگا۔ چینی صدر کا کہنا تھا، اس وقت آپنائی کے آرپار تعلقات کی پیش رفت کو یہ طے کرنا ہے کہ اس سلسلے میں کیا سمت اور کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ آج ہم مل بیٹھے ہیں تاکہ تاریخی المیاں دہرایا نہ جائے، آبنائے کے آر پار تعلقات کی پرامن پیش رفت ضائع نہیں ہوگی، دونوں جانب پرامن رہنے کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے اور آنے والی نسلیں ایک روشن مستقبل میں ساجدار بن سکتی ہیں۔ تائیوانی صدر ما ینگ جیون کا کہنا تھا، ایسے حساس موضوعات کے لیے جن پر دونوں فریقوں کا اصرار ہے، فریقین کو حقائق کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور دانشمندی، صبر و تحمل اور خلوص کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اب بھی ہم برسوں میں دونوں فریقوں کے تیار کردہ مذاکراتی فریم ورک کے تحت افہام و تفہیم اور تعاون کر سکتے ہیں اور امن اور خوشحالی کو فروغ دے سکتے ہیں، اور یہ دونوں فریقوں اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ امید ہے۔ تائیوان میں میٹنگ کے مخالفین نے تائپے میں مارچ کیا اور بہت سو کے غصے کا ہدف سبکدوش ہونے والے صدر تھے۔ ایک احتجاجی چینگ رون وی کا کہنا تھا، ہم باور کرتے ہیں کہ ما یون جیون نے اتنا اہم سیاسی فیصلہ اتنے نازک وقت میں کیا جبکہ ان کے منصب چھوڑنے میں صرف دو ماہ رہ گئے ہیں۔ یہ فیصلہ اجلت میں اور کم وقت میں ان کے اقتدار چھوڑنے سے ذرا ہی پہلے اپنے ذاتی اور اپنی پارٹی کے فائدے کے لیے تائیوان کے مفادات کی قیمت پر کیا گیا ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ جمہوری حکمرانی والا تائیوان اس کا حصہ ہے اور وہ دونوں حصوں کا اتحاد چاہتا ہے، جبکہ تائیوان میں چین کے ساتھ اتحاد کی حمایت کم ہے۔ یہ میٹنگ تائیوان میں الیکشن سے قبل ہو رہی ہے، جن میں آزادی کی جانب جھکاؤ رکھنے والی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی مقبول ہے، لیکن اس قسم کے نتائج کا بیجنگ میں خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے روس کے مسافر بردار طیارے کی تباہی کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹیں مصر کے ساتھ شیئر نہیں کیں۔ مصر کے سفارتکاروں نے قاہرہ میں رپورٹروں کو بتایا کہ غیر ملکی انٹیلیجنس رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ طیارے پر بم دھماکہ ہوا، اور یہ رپورٹیں ابھی تک مصر کی سیکیورٹی سروسز کو فراہم نہیں کی گئیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
مصری سفارتکاروں نے ہفتے کے روز قاہرہ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ غیر ملکی انٹیلیجنس کی یہ معلومات کہ ممکنہ طور پر طیارے میں بم رکھا گیا تھا، ابھی تک مصر کی سیکیورٹی فورسز کو فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ یہ شکایت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب سینکڑوں سیاح شرم الشیخ میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کی کسی ممکنہ کارروائی کے خدشے کے باعث اس تفریحی مقام سے جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس بارے میں شبہات بڑھتے جا رہے ہیں کہ روس کا جو مسافر طیارہ ایک ہفتے پہلے اس تفریحی شہر سے روانہ ہوا تھا، بم کے دھماکے کے باعث تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام 224 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی وجہ معلوم ہونے تک روس نے مصر کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایک روسی سیاح کہتے ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہمیں بہت افسوس ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں۔ آپ جانیے یہ آپ کے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ لوگ اب مصر آنے سے خوف زدہ ہیں، مگر میں 4 مرتبہ مصر آ چکا ہوں اور میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بھی مصر آؤں گا۔ امریکی صدر باراک اوباما اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون دونوں کہہ چکے ہیں کہ اس بات کا بے حد امکان ہے کہ طیارہ بم پھٹنے سے تباہ ہوا۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ بھی خبر دے رہے ہیں کہ طیارے کے ملبے سے ملنے والے بلیک باکس ریکارڈر سے بھی ظاہر ہوا ہے کہ طیارہ بم کی وجہ سے تباہ ہوا۔ جن برطانوی سیاحوں کو 2 پروازوں کے ذریعے مصر سے روانہ کیا گیا، انہیں اپنا سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تاکہ سامان الگ طیاروں کے ذریعے روانہ کرنے سے پہلے اس کی پوری طرح پرکھ کی جا سکے۔ جو لوگ مصر سے آنے میں کامیاب ہوئے ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ کوئی مصدقہ معلومات حاصل کرنا ایک چیلنج تھا۔ سفارت خانے نے ہم سے جو سلوک کیا، انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ ہمیں معلومات دیں گے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مصر نے کہا وہ ہمیں معلومات دیں گے مگر انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اسی دوران مزید یورپی ایئر لائنز نے شرم الشیخ کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں اور مسافروں سے کہا ہے کہ وہ مصر کے سفر میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیمیاوی ہتھیاروں کے نگران عالمی ادارے نے بتایا ہے کہ اس نے بھرپور اعتماد کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگست میں شمالی شام کے ایک قصبے میں ہونے والے حملے کے دوران مسٹرڈ گیس استعمال کی گئی۔ کیمیاوی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم نے جمعے کے روز بتایا کہ ماریا میں لڑائی کے دوران اس گیس کے استعمال کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک جبکہ 2 زہریلے اثرات مرتب ہوئے۔ امریکہ کو بھی شبہ ہے کہ داعش نے ماضی میں مسٹرڈ گیس استعمال کی ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کینیڈا میں ڈرلنگ کی تنصیبات سے وسطی امریکہ میں بچھائی جانے والی متنازع کی سٹون تیل پائپ لائن کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. اس منصوبے پر 7 برس تک بحث و مباحثہ جاری رہا. صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں جمعے کے روز اس فیصلے کا اعلان کیا. اس موقع پر ان کے ساتھ نائب صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ جان کیری بھی موجود تھے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں ہیلتھ انشورنس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہیلتھ کی انشورنس نہیں کرائی تو اب موقع ہے کہ آپ ایسا کریں اور ان لوگوں کی تعداد کم سے کم ہو جائے جن کے پاس انشورنس نہیں, کیونکہ افورڈیبل کیئر ایکٹ کے تحت اب لوگوں کے پاس پہلے کے مقابلے میں زیادہ سیکیورٹی موجود ہے. امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی کے 3 صدارتی امیدواروں نے جمعے کو دیر گئے ٹیلی ویژن فورم میں حصہ لیا. ایم ایس این بی سی میزبان ریچل میڈو نے جنوب مشرقی شہر راک ہل کیرولائنا میں تینوں امیدواروں کا الگ الگ انٹرویو کیا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے ایک سابق معاون واشنگٹن میں ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے. رشیا ٹوڈے نامی ادارے نے جس کے وہ بانی سمجھے جاتے تھے اطلاع دی ہے کہ ان کی موت کا سبب دل کا دورہ تھا. صومالی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ 4 برسوں میں 3 لاکھ سے زائد صومالی پناہ گزینوں کو کینیا سے وطن واپس لا کر بسایا جا سکے گا. عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او نے اعلان کیا ہے کہ سیرا لیون اب باضابطہ طور پر ایبولا وائرس سے پاک ہو چکا ہے. ڈبلیو ایچ او نے 42 روز تک کسی نئی انفیکشن کی اطلاع نہ ملنے کے بعد یہ اعلان کیا ہے. اور میانمار کے صدر حزب اختلاف کی پارٹیوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر اتوار کے روز ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں وہ اقتدارات سے باہر ہو جاتے ہیں تو بھی ملک میں مستحکم انداز میں اقتدار کی منتقلی ہوگی. میانمار کو برما بھی کہا جاتا ہے. خبریں ختم ہوئیں. خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں. امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اور چین دونوں افریقی اقوام کے لیے امن اور ترقی کے خواہش مند ہیں اور اس براعظم میں مل کر کام کر رہے ہیں. یہ اعلان امریکی لب و لہجے میں ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے جو اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ چین افریقہ میں موجود قدرتی وسائل کے لیے اس کا استحصال کر رہا ہے. جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی انیتا پاول کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے.
امریکہ اور چین براعظم افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے برسوں تک ایک دوسرے کی کھینچا تانی کرتے رہے ہیں. اپنے کئی اقدامات کی وجہ سے چین کو اس کشمکش میں بالادستی حاصل ہو چکی ہے, جس کی ایک بڑی وجہ پچھلے سال براعظم بھر میں چین کی جانب سے $220 ارب مالیت کی سرمایہ کاری اور تجارت شامل ہے. یہ رقم امریکہ کے ساتھ افریقہ کی تجارت کے حجم سے 3 گنا زیادہ ہے. لیکن ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کی یہ دونوں بڑی طاقتیں سرمایہ کاری اور سفارت کاری پر مبنی اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل امور کی امریکی معاون وزیر خارجہ سوزن تھارٹن کہتی ہیں کہ دونوں ملک اس براعظم میں اپنی ایک ساتھ موجودگی پر خوش ہیں. وہ اس ہفتے چینی صدر شی جن پنگ کے امریکہ کے حالیہ دورے پر نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہی تھی, جو انہی دنوں پوپ فرانسس کے امریکی دورے کی بڑے پیمانے کی تشہیر کے باعث پس منظر میں چلا گیا تھا.
First of all, it seems obvious, but it bears repeating that the United States and Chinese interests in Africa are very much aligned.
سب سے پہلے یہ کہ یہ ضروری دکھائی دیتا ہے, لیکن یہ ایک طرح سے اپنی بات کو دہرانا ہے کہ امریکہ اور چین کے افریقہ میں مفادات بہت حد تک ہم آہنگ ہیں. ہم دونوں اس براعظم میں اقتصادی ترقی, سیاسی استحکام اور امن دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم افریقہ کے امن اور سیکیورٹی کے لیے چینیوں کی امداد اور حصے داری کا خیر مقدم کرتے ہیں. مثال کے طور پر براعظم کے تنازعات میں گھرے علاقوں میں امن کاروں کی تعیناتی اور مثلاً قرن افریقہ میں کزاکی پر قابو پانے کی کوششوں میں چین کی شمولیت. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ چین کی جانب سے انسانی ہمدردی کی امداد کا بھی خیر مقدم کرتا ہے. مثلاً مغربی افریقہ میں ایبولا وبا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوششوں میں مدد اور بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر سے متعلق چین کے پروجیکٹس, جس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس سے صحت مند سرمایہ کاری کو فروغ ملا ہے. ان کے الفاظ امریکی صدر براک اوباما کی سوچ سے قطعاً متضاد ہیں, جو اس وقت چین کو الگ تھلگ کرتے ہوئے نظر آئے جب انہوں نے جولائی میں اپنے ایک دورے کے موقع پر افریقی رہنماؤں سے یہ کہا کہ معاشی تعلقات صرف غیر ملکی مزدوروں کے ساتھ بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر یا افریقہ کے قدرتی وسائل نکالنے ہی کا نام نہیں ہے. اور صدر براک اوباما کی مسابقتی سوچ کی طرح ہو سکتا ہے کہ افریقی عوام بھی اپنے دو بڑے تجارتی اور سفارتی شراکت داروں کو اسی طور پر دیکھتے ہوں. خاص طور پر جنوبی افریقہ مشرق کے ساتھ اپنی ہم آہنگی میں اضافہ کر کے اس توازن سے کھیلتا دکھائی دیتا ہے. جیسا کہ اس ملک کی جانب سے برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل برکس کے نام سے موسوم اقتصادی بلاک میں شمولیت کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے. ستمبر کے مہینے میں چین کے اپنے دورے میں جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے اپنے اس جملے کے ذریعے امریکہ پر ایک وار کرتے ہوئے نظر آئے کہ ایک بڑی طاقت ہونے کے طور پر چین نے اپنی قوت کو مسلسل عالمی سطح پر امن اور سیکیورٹی کے دفاع کے لیے استعمال کیا ہے. امریکی معاون وزیر خارجہ تھارٹن، جنہوں نے واشنگٹن سے ٹیلی فونک کانفرنس کے ذریعے افریقی صحافیوں سے بات کی، کہا کہ ان کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے اور دونوں ملکوں کی توجہ بر اعظم افریقہ کی وسیع تر بہتری پر مرکوز ہے.
Not about by any means a US-China competition for domination or influence. It's to benefit the people in that region. وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی حوالے سے بالادستی
یا اثر و رسوخ کے لیے امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ نہیں ہے. اس چیز کا تعلق اس خطے اور اس ملک کے عوام کی بہتری سے ہے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں ان کی مدد سے ہے جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ اس دور کے سب سے اہم چیلنجز ہیں. ایسا خوشگوار منظرنامہ بلا شبہ اس میں شامل سبھی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اگرچہ امریکہ اور چین کی شراکت داری کے یہ خوشگوار تاثرات بظاہر اس میں شامل صدور کے سخت بیانات سے مطابقت نہیں رکھتے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تین چار قسم کے سٹروک ہوتے ہیں. جو سب سے کامن سٹروک ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک سٹروک، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو خون جو ایکچولی دماغ کو جاتا ہے وہ خون کی نالیوں سے جاتا ہے جو تقریباً دل سے نکلتی ہیں اور دماغ تک جاتی ہیں. تو اگر ان خون کی نالیوں میں کوئی بلاکیج ہو جائے تو خون پھر اس پرٹیکولر دماغ کے ایریا کو نہیں جاتا. تو اگر دماغ کو خون نہ ملے تقریباً 3 یا 4 گھنٹے تک تو وہ دماغ کا جو ایریا ہے وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو جس کو ہم فالج کہتے ہیں. تو یہ سب سے کامن فارم آف اسٹروک ہے. اس کے علاوہ کبھی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں برین میں، یہ کبھی رپچر بھی کر سکتی ہیں اور اس سے جو ہے خون جمع ہو جاتا ہے دماغ کے اندر اور اس کی وجہ سے دماغ کا ایریا اس کو پھر سے فالج ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو کمپیئر ٹو جس کو ہم اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ ہیمریجک اسٹروک جہاں پہ خون جمع ہو جاتا ہے دماغ کے اندر، یہ کافی کم دیکھتے ہیں.
گویا کہ برین ہیمریج اور اسکیمک اسٹروک آپ نے کہا دو طرح کے یہ حملے ہیں، اور اس میں کیا برین ہیمریج بھی علاج کے قابل ہے؟
تو پچھلے 10 سال میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں برین ہیمریج کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ڈے اور آج ہمارے پاس کوئی پرفیکٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن کچھ نئی ٹریٹمنٹس آئی ہیں، پرٹیکولرلی جو بلڈ پریشر ہے اس کو اگر ہم پراپرلی ٹریٹ کریں بڑی جلدی آفٹر ایکچولی ہیمریجک اسٹروک اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس سے آؤٹ کم جو ہے بہتر ہو سکتی ہے اور ریکوری کا چانس بھی انکریز ہو سکتا ہے. ہیمریجک اسٹروک کے لیے ٹریٹمنٹس پھر بھی جاری ہیں، لیکن 10 سال کے مقابلے میں چانس آف ریکوری بہت اچھا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم ہیمریج کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا اچانک ہو جاتا ہے، یوں ہی ہو جاتا ہے ہیمریج دماغ میں؟
تو سب سے جو کامن کاز ہے برین ہیمریج کا وہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، اور لانگ پیریڈز آف ہائی بلڈ پریشر سے جو بہت اسمال خون کی نالیاں ہوتی ہیں دماغ میں وہ اسٹف ہو جاتی ہیں اور آخر فائنلی وہ رپچر کر جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے خون برین میں جمع ہو جاتا ہے اور دماغ میں جمع ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم ہیمریجک اسٹروک کہتے ہیں. تو پریونشن کے مقابلے میں آئی تھنک اگر بلڈ پریشر کی ٹریٹمنٹ ہائی بلڈ پریشر ارلی ڈائگنوز ہو اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کریں تو برین ہیمریج پریونٹ ہو سکتا ہے.
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان نے یورپی یونین کے ساتھ 2009 کا وہ معاہدہ عارضی طور پر معطل کر دیا ہے جس میں غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کو اپنے وطن واپس بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ کئی یورپی اقوام پاکستانی تارکین وطن پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر انہیں زبردستی واپس بھیجنے کے لیے اس معاہدے کا غلط استعمال کر رہی ہیں. پاکستان نے افغان سرحد کے قریب قبائلی علاقے میں ایک فضائی کارروائی کے دوران 15 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فوج کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ فضائی حملے بدھ کی شب خیبر ایجنسی کے علاقے میں کیے گئے. اسی دوران خارجہ امور پر وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر سرتاج عزیز نے ایک بار پھر افغانستان کے لیے افغان قیادت اور افغان ملکیت کے امن عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپی یونین کو فلسطین تنازع کے دیر پہل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ لگزنگ برگ میں عاصم کانفرنس میں تقریر کر رہے تھے. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے اور قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے بلوچستان کو پاکستان کی شدید قلت کا پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. بارشوں میں کمی کے باعث زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے جس سے فصلوں کی آبپاشی، مال مویشیوں اور انسانی استعمال کے لیے پانی کمیاب ہوتا جا رہا ہے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
بلوچستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارشیں کم ہو گئی ہیں اور لوگ زیر زمین پانی پر انحصار کر رہے ہیں جس سے صوبے میں پانی کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1920 تک صوبے کے مختلف علاقوں میں سالانہ 375 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوتی تھی، لیکن اب سالانہ بارش کم ہو کر صرف 140 ملی میٹر تک رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے صوبے کے تمام چشمے اور کاریز مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں اور لوگ 1000 فٹ گہرے زیر زمین پانی کے ذخائر استعمال کر رہے ہیں. صوبے کے 15 اضلاع میں مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ دیگر 17 اضلاع کے لوگ سال میں کبھی کبھی ہونے والی بارشوں پر گزارا کرتے ہیں، جو عالمی سطح پر رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے بعد بہت کم ہو گئی ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت بلوچستان کے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ماہر اراضیات عبد الرزاق خلجی کا کہنا ہے کہ کم بارشیں ہونے کی وجہ سے صوبہ اس وقت خشک سالی کا شکار ہے. غیر سرکاری اندازوں کے مطابق صوبے بھر میں لگ بھگ 50,000 قانونی اور غیر قانونی ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر بڑی مقدار میں پانی نکال رہے ہیں، جس کے باعث زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے. عبد الرزاق خلجی کا کہنا تھا کہ ہم زمین سے بہت زیادہ پانی نکال رہے ہیں، مگر زمینی ذخائر میں دوبارہ پانی نہیں بھرا جا رہا.
صرف کوئٹہ میں ہم اگر لے لیں تو 2000 سے زیادہ ٹیوب ویل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اسی طرح خزدار، کلات جو ہمارے ایریاز ہیں، پشین لورا بیسن جس کو ہم بولتے ہیں، یہ انتہائی زیادہ متاثر ہوا ہے اس ڈراؤٹ سے، اور اس علاقے کے لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے.
قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے کے 32 اضلاع میں سے صرف 2 اضلاع کے لوگوں کا انحصار دریائے سندھ کے پانی پر ہے، جبکہ 30 اضلاع کے لوگوں کا گزر بسر بارانی یا زیر زمین پانی پر ہے. عبد الرزاق خلجی کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح کو اوپر لانے کے لیے صوبائی حکومت نے مختلف منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے، جن میں کوئٹہ کے قریبی علاقوں میں ڈیموں کی تعمیر شامل ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ صرف ڈیموں کی تعمیر سے زیر زمین پانی کی سطح کو اوپر نہیں لایا جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ دیگر منصوبوں پر بھی کام کرنا ہوگا.
گورنمنٹ بہت بڑا وسیع پروگرام شروع کریں تاکہ ہم ہر نالے پہ یا پہاڑ کا دامن اس میں ہم کچھ نہ کچھ ریچارجنگ فیسلٹیز بنائیں، تاکہ ہمیں ہر ایونٹ پہ یا کہ ہر رین فال پہ ہمیں کچھ نہ کچھ پانی زیر زمین اس کو گرم واٹر سسٹم کو دے سکیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح کو اوپر نہیں لایا گیا تو آئندہ چند سالوں میں وادی کوئٹہ اور دیگر اضلاع کے لوگوں کو یہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہونا پڑے گا. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ملک کے زیر انتظام کشمیر میں ترقی اور اقتصادی پیداوار بڑھانے کے لیے 12 ارب 10 کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے. گزشتہ سال اس علاقے میں بدترین سیلاب کے باعث لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور معیشت کو شدید نقصان پہنچا تھا. رواں سال کے اپنے پہلے دورہ کشمیر کے لیے ہفتے کے روز نریندر مودی سری نگر پہنچے, جہاں ایک بڑے اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں لوگوں سے انہوں نے خطاب بھی کیا. بھارتی وزیراعظم کے دورہ کشمیر سے پہلے ہی یہاں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے, جبکہ بڑے مظاہروں کے پیش نظر کئی علیحدگی پسند رہنماؤں کو حراست یا گھروں پر نظر بند کر دیا گیا تھا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
چین اور تائیوان کے رہنما 66 برسوں میں پہلی مرتبہ براہ راست ملاقات کر رہے ہیں. تائیوان کے صدر ما جنگ جیو اور چین کے صدر شی جن پنگ نے ہفتے کے روز سنگاپور میں باضابطہ بات چیت سے قبل وہاں موجود صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا. صدر شی کا کہنا تھا کہ کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی, ہم ایک خاندان ہیں. صدر ما نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ آبنائے تائیوان میں امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. طرفین کو ایک دوسرے کی طرز زندگی اور روایات کا احترام کرنا چاہیے. 1949 کے بعد دونوں خطوں کے رہنماؤں کی ملاقات کا یہ پہلا موقع ہے اور چین میں عہدیدار توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ آبنا کے آر پار تعلقات میں فروغ کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا. لیکن تائیوان میں اس ملاقات کو لے کر لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے, اور جیسے ہی صدر ما اس ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تو مشتعل مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے کی کوشش کی. پولیس نے مظاہرین کو ایسا کرنے سے روکا اور تاحال کسی بڑے تصادم کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. متعدد مظاہرین اب بھی یہاں دھرنا دیے ہوئے ہیں. میانمار کے صدر حزب اختلاف کی پارٹیوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر اتوار کے روز ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں وہ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں تو بھی ملک میں مستحکم انداز میں اقتدار کی منتقلی ہوگی. میانمار کو برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. صدر تھین سین نے کہا کہ وہ انتخابی نتائج کی بنیاد پر تشکیل ہونے والی نئی حکومت کو قبول کریں گے. انتخاب کے لیے ہونے والی آخری ریلیوں میں جمعے کے روز لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی. سنگاپور میں مقیم میانمار کے متعدد افراد صرف ووٹ دینے کی غرض سے رنگون پہنچے ہیں.
یہ جی لوگ سیدھے بگوری
سنگاپور میں مقیم انجینئر لن تو انگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ووٹ دینے کا یہ پہلا موقع ہے, اسی لیے میں ذاتی طور پر حصہ لینا چاہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک تنظیم بنائی تاکہ اکٹھے ووٹ دینے آ سکیں. میانمار میں حزب اختلاف کی لیڈر آن سان سو چی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی, لیکن انہوں نے گزشتہ ہفتے کہا ہے کہ اگر ان کی جماعت انتخاب میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ صدر سے کوئی بالاتر منصب سنبھالیں گی تاکہ ان پر کسی منصب پر کام کرنے کی آئینی پابندی اثر انداز نہ ہو سکے. مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری امریکہ, برطانیہ اور دوسرے ملکوں کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے روس کے مسافر بردار طیارے کی تباہی کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹیں مصر کے ساتھ شیئر نہیں کیں. مصر کے سفارتکاروں نے قاہرہ میں رپورٹروں کو بتایا کہ غیر ملکی انٹیلیجنس رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ طیارے پر بم دھماکہ ہوا, اور یہ رپورٹیں ابھی تک مصر کی سیکیورٹی سروسز کو فراہم نہیں کی گئیں. کیمیاوی ہتھیاروں کے نگران عالمی ادارے نے بتایا ہے کہ اس نے بھرپور اعتماد کے ساتھ یہ تصدیق کی ہے کہ اگست میں شمالی شام کے ایک قصبے میں ہونے والے حملے کے دوران مسٹرڈ گیس استعمال کی گئی. کیمیاوی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم نے جمعے کے روز بتایا کہ ماریا میں لڑائی کے دوران اس گیس کے استعمال کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک ہوا, جبکہ دو پر زہر کے اثرات مرتب ہوئے. اس گروپ یا ادارے نے یہ نہیں کہا کہ خلاف قانون قرار دیے گئے اس مواد کو کس نے استعمال کیا, لیکن ایکٹیوسٹ اور دوسرے باغی گروپ داعش کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جو شام کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے برسرے پیکار ہے. امریکہ کو بھی شبہ ہے کہ داعش نے ماضی میں مسٹرڈ گیس استعمال کی ہے. کیمیاوی ہتھیاروں کا نگران ادارہ اپنی مکمل رپورٹ اقوام متحدہ کو پیش کر دے گا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کینیڈا میں ڈرلنگ کی تنصیبات سے وسطی امریکہ میں بچھائی جانے والی متنازع کی سٹون تیل پائپ لائن کے منصوبے کو مسترد کر دیا. اس منصوبے پر 7 برس تک بحث و مباحثہ جاری رہا. صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں جمعے کے روز اس فیصلے کا اعلان کیا. اس موقع پر ان کے ساتھ نائب صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ جان کیری بھی موجود تھے. صدر اوباما نے کہا,
This morning, Secretary Kerry informed me that after extensive public outreach,
سربراہ اوباما کہہ رہے ہیں کہ آج صبح وزیر خارجہ نے مجھے مطلع کیا کہ جامع اور بھرپور انداز میں سرکاری اداروں اور کابینہ کے اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد محکمہ خارجہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کی سٹون ایکس ایل پائپ لائن امریکہ کے قومی مفادات میں نہیں، میں اس فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ پائپ لائن امریکی معیشت کے لیے کوئی بامانی طویل المدت منصوبہ نہیں۔ صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہے تو یہ اس کی تکمیل کا راستہ نہیں۔ منصوبے کے تحت اس پائپ لائن کے ذریعے کینیڈا کی صحراؤں سے روزانہ 800,000 بیرل خام تیل کو امریکہ کی خلیج میکسیکو کے جنوبی ساحل پر واقع ٹیکسس میں تیل صاف کرنے والے کارخانوں تک پہنچانا تھا۔ ماہرین ماحولیات لمبے عرصے سے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ کی سٹون سمجھوتے سے اس کے مجوزہ راستے پر نازک ماحول کو نقصان پہنچے گا۔ البرٹا کینیڈا میں کام بڑی کمپنی ٹرانس کینیڈا کئی برسوں سے اس منصوبے کی منظوری کے لیے کوشاں رہی ہے۔ کمپنی نے حال ہی میں امریکی عہدیداروں سے کہا تھا کہ وہ اس منصوبے پر اپنے فیصلے کو مؤخر کر دے، لیکن وائٹ ہاؤس نے انکار کر دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے منصوبے کو یکسر مسترد کرنے کا فیصلہ جلد کیا جا رہا تھا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں ہیلتھ انشورنس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہیلتھ کی انشورنس نہیں کرائی تو اب موقع ہے کہ آپ ایسا کر لیں، اور ان لوگوں کی تعداد کم سے کم ہو جن کے پاس انشورنس نہیں ہے، کیونکہ افورڈیبل کیئر ایکٹ کے تحت اب لوگوں کے پاس پہلے کے مقابلے میں زیادہ سیکیورٹی موجود ہے۔ صدر کے مطابق اس قانون کا طلاق ہونے کے بعد اب تک 17.6 ملین امریکی ہیلتھ کوریج حاصل کر چکے ہیں، اور انشورنس نہ رکھنے والوں کی تعداد اس وقت اپنی کم ترین سطح پر ہے۔ صدر نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جن کے پاس ابھی تک انشورنس نہیں کہ وہ آن لائن جا کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی کے 3 صدارتی امیدواروں نے جمعے کو دیر گئے ٹیلی ویژن فورم میں حصہ لیا۔ ایم ایس این بی سی کے میزبان ریچل میڈو نے جنوب مشرقی شہر راک ہل کیرولائنا میں تینوں امیدواروں کا الگ الگ انٹرویو کیا۔ صدارتی امیدواروں میں سر فہرست ہلری کلنٹن واحد امیدوار تھیں جنہوں نے مخصوص کیسز میں سزائے موت کی حمایت کی، لیکن ان مباحثوں میں اکثر گرما گرم اور تنقیدی بیان دیے جاتے ہیں جو کل کے اس فورم میں نظر نہیں آئے۔ البتہ میری لینڈ کے گورنر مارٹن اومالی نے ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈر کی سیاسی پارٹی سے وفاداری کے بارے میں سوال اٹھائے۔ سینڈرز کانگریس میں آزاد سینیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ڈیموکریٹس کی طرفداری کرتے آئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ایک سابق معاون واشنگٹن میں ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے۔ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ 57 سالہ میخائل لیسن تھے، جنہوں نے 1999 سے 2004 تک روس کے پریس وزیر کے طور پر اور 2004 سے 2009 تک صدارتی میڈیا مشیر کے طور پر اپنے فرائض انجام دیے۔ رشیا ٹوڈے نامی ادارے نے، جن کے وہ بانی سمجھے جاتے ہیں، اطلاع دی ہے کہ ان کی موت کا باعث دل کا دورہ تھا۔ رشیا ٹوڈے انگریزی زبان کی نیوز سروس ہے جس کی پشت پناہی روس کی حکومت کرتی ہے۔ صومالی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ 4 برسوں میں 300,000 سے زائد صومالی پناہ گزینوں کو کینیا سے واپس وطن لا کر بسایا جا سکے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ابھی تک صرف 5,500 افراد واپس لوٹے ہیں، لیکن انہیں توقع ہے کہ اس سال کے اختتام تک یہ تعداد 12,000 تک پہنچ جائے گی، اور اگلے سال 75,000 افراد کی واپسی متوقع ہے۔ عہدیداروں کے مطابق ان کا منصوبہ یہ ہے کہ 2019 تک تمام کے تمام 320,000 صومالی پناہ گزینوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ صومالیہ کے وزیر اعظم عمر عبدی رشید شرمارکے نے جمعے کے روز پناہ گزین کیمپوں کا دورہ کیا ہے، جس کے بعد یہ اعلان ہوا۔ برسلز میں ہونے والی ایک حالیہ ملاقات کے دوران امداد فراہم کرنے والوں نے وطن کی بحالی کے لیے $500 ملین امداد کا وعدہ کیا تھا، لیکن عہدیداروں کے مطابق ابھی تک صرف $105 ملین ہی اکٹھے کیے جا سکے ہیں۔ اور عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے اعلان کیا ہے کہ سیئرا لیون اب باضابطہ طور پر ایبولا وائرس سے پاک ہو چکا ہے۔ WHO نے 42 روز تک کسی نئی انفیکشن کی اطلاع نہ ملنے کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ ایبولا وائرس سے گزشتہ چند برسوں کے دوران 4,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام سیئرا لیون کے مکینوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بدستور چوکس رہیں اور ایبولا کی روک تھام کے تمام ضوابط کی پابندی کرتے رہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کئی برسوں سے شام میں جاری خانہ جنگی کی وجہ سے 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، ان کے علاوہ لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ دہشت گرد گروپ داعش کی سرگرمیاں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں اس بحران کو ختم کرنے کے سلسلے میں ایک نئی کوشش کا آغاز کیا گیا ہے۔ 23 اکتوبر کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ویانا میں روس، ترکی اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی۔ ان لیڈروں سے ملاقات کے بعد وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ شام کے بحران کے حل کے سلسلے میں نئی تجاویز کو سامنے لایا جائے۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ سن 2012 کے جنیوا اعلامیے کی روشنی میں یہ کوشش کی جائے گی۔ اس اعلامیے میں دوسرے اقدامات کے علاوہ شام میں سیاسی تبدیلی لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اس تبدیلی کا مقصد ہلاکتوں کے سلسلے کو ختم کرنا اور ایک ایسی حکومت کے قیام کے لیے کام کرنا ہے جس میں شام کے تمام طبقوں کے لوگ شامل ہوں اور وہ حکومت وہاں کے عوام کی خواہشات کی عکاس ہو اور اس میں ان کی رائے کو بھی شامل کیا جائے۔ یعنی بالآخر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ شام کے سبھی گروپوں کو ایک میز کے گرد جمع کیا جائے اور وہ خود اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں۔ وزیر خارجہ کیری نے زور دیا کہ شام میں ہونے والی یہ تبدیلی بین الاقوامی تناظر میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام وزراء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ مذاکرات کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے اس خطے اور مسئلے سے دلچسپی رکھنے والے ممالک کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت 27 اکتوبر کو فرانس کی حکومت نے شام کے بارے میں کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، قطر، ترکی، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد 29 اور 30 تاریخ کو وزیر خارجہ کیری نے جنیوا میں شام کے بارے میں مختلف لیڈروں سے دو طرفہ اور سہ طرفہ مذاکرات کیے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ تمام متعلقہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شام کے بحران کو ختم کرنے اور ایک ایسی عبوری حکومت کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں جس کے بعد ملک میں امن و سلامتی قائم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو ساتھ ملا کر نئی حکومت کا قیام ہمارا اصل مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم کوشاں ہیں اور یہی شام میں اکثریت کا مطالبہ اور خواہش ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امیتابھ بچن کولکاتہ فلم فیسٹیول کا افتتاح کریں گے، تفصیلات فکر و فن میں۔
جانے کیسے کب کہاں اقرار ہو گیا، ہم سوچتے ہی رہ گئے اور پیار ہو گیا۔
بالی ووڈ میگا اسٹار امیتابھ بچن کولکاتہ فلم فیسٹیول کے 21ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے جس میں 61 ملکوں کی 149 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ 8 روزہ فلمی میلے کی افتتاحی تقریب نیتا جی اندور اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی۔ یہ میلہ 14 نومبر سے 21 نومبر تک جاری رہے گا۔ ایکسپریس کے مطابق اس میلے میں امیتابھ بچن کے ساتھ ساتھ جیا بچن، شرمیلا ٹیگور، موسمی چیٹرجی اور ودیا بالن بھی شریک ہوں گی۔ اخبار کے مطابق متوقع طور پر پاکستانی فلم منٹو بھی افتتاحی تقریب میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
محرم دلا دے ماہی موڑیں گا قدم ہارا، دن رات تڑپ دینے ارمان بے شمارا، یا
فلم کو رائل بنگال ٹرافی اور 51 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ بہترین ہدایت کار کو 21 لاکھ روپے انعام میں ملیں گے۔ مختصر دورانیے کی فلموں اور ڈاکومنٹریز کو 1-1 لاکھ دیے جائیں گے۔
اچھی ہے،
تھینک یو۔ اب یہ سنو،
دل کی جو باتیں ہیں، باتیں جو دل کی ہیں،
دل ہی میں رکھنا پیا،
لب تو نہ کھولوں میں، کھولوں نہ لب تو پر،
آنکھوں سے سب کہہ دیا، پیو بولے پیا بولے، کیا یہ بولے جانونا، جیا ڈولے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بولے کیا یہ بولے جانوں نا، جیا ڈولے ہولے خالے، کیوں یہ ڈولے جانوں نا۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی امریکہ میں چاکلیٹ کے بھی نئے ذائقے سامنے آ رہے ہیں۔ بچپن میں سنا تھا کینڈی کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، شاید ضرورت سے زیادہ کھانے سے ایسا ہوتا ہو، مگر نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ موڈ خراب ہو، تھوڑی کمزوری محسوس ہو، یا پھر آپ چاکو چوبند رہنا چاہتے ہوں تو چاکلیٹ کا استعمال برا خیال نہیں۔ مگر صرف یہی نہیں، چاکلیٹ ایک بہت اچھا اور نفیس تحفہ بھی ہے۔ امریکہ میں بعض تہواروں پر تو چاکلیٹ خاص طور پر تحفے میں دینے کا رواج ہے۔ حال ہی میں ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ جن امریکیوں کو اپنی صحت کی بہت فکر رہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چاکلیٹ کی تیاری میں ایسے اجزاء شامل کیے جائیں جو صحت کے لیے مفید ہیں۔ چنانچہ چاکلیٹ بنانے والوں نے اس پر فوری توجہ دی ہے، اور ان میں سے ایک نیشنل کنفیکشنرز ایسوسی ایشن بھی ہے۔ سوزن اسمتھ اس کی نائب صدر ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ چاکلیٹ صرف کینڈی کے طور پر ہی نہیں کھائی جاتی، اسے کھانوں کا باقاعدہ حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور کارلا ہال، جو ایک پیشہ ور شیف ہیں، اس سے اتفاق کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اکثر چاکلیٹ باقاعدہ کھانوں کا حصہ بنا دیتی ہیں۔
We can actually have a meal of chocolate from the appetizer to the dessert. And I think that
ہال کہہ رہی تھی کہ ہم واقعتاً چاکلیٹ میل یعنی کھانا تیار کر سکتے ہیں جس میں اپیٹائزر سے لے کر میٹھے کی ڈش تک شامل ہے، اور میرا خیال ہے کہ چاکلیٹ کو پھلوں، بیریز اور سبزیوں کے ساتھ ملا کر کھانا صحت کے لیے اچھا ہے۔ شیف کارلا ہال ایک روایتی میکسیکن ڈش تیار کرتی ہیں جس کا نام ہے مول، اور اس میں وہ خالص چاکلیٹ کو مرغی، پیاز، لہسن اور ٹماٹروں کے ساتھ ملا کر پکاتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک چاکلیٹ کی دکان پر آپ کو چاکلیٹ کی بہت سی قسمیں ملیں گی، طرح طرح کے ذائقوں اور نئی نئی خوشبوؤں کے ساتھ، اور ان میں چپوٹلے سینمن ٹرفل ان کی خاص پیشکش ہے. لیکن چاکلیٹ کی صنعت کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سادہ اور پرانی طرز کی چاکلیٹ پسند ہے تو فکر نہ کیجیے, اس میں کمی نہیں آئے گی. مدثر منصف, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنیں گے سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں, ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب زمانے کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ دنیا سمٹتی نظر آتی ہے, اب سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کاریں بھی ایسی بنائی جائیں جو روبوٹ کی طرح خود ہی چلتی جائیں. کوئی بھی نیا نظریہ مارکیٹ میں آتے ہی اسے قابل عمل بنانے کے لیے دوڑ لگ جاتی ہے. اب کاریں اور ٹرک بنانے والے اس کوشش میں لگے ہیں کہ پہلے کون سڑک پر ایسی گاڑی لے کر آتا ہے, اور یہاں تک کہ ٹیکسی چلانے والی بعض کمپنیاں بھی اپنی کاروں کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں. خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاریں 2004 میں متعارف کروائی گئی تھیں, اور جب ان میں مقابلہ کروایا گیا تو ان میں لگے سینسرز, ریڈارز اور کیمروں کے باوجود یہ کاریں اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں. اگلے سال صرف 5 کاریں اپنی منزل تک پہنچی, اور 2007 میں 6 کاروں نے ایک خاصا بڑا ٹیسٹ پاس کیا جس میں انہیں گلیوں میں دوڑایا گیا اور ٹریفک سے بچنے اور ٹریفک سگنل کی پابندی کی پرکھ کی گئی. اب دنیا میں کاریں اور ٹرک بنانے والے سب سے بڑے کارخانہ ساز ان کاروں کی پرکھ کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر ٹریفک کے رش میں کتنی صفائی سے چلتی ہیں اور شاہراہوں پر ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گوگل گزشتہ کئی برس سے خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاروں کی پرکھ کر رہا ہے. حال ہی میں ڈیملر بینز کے تیار کردہ سامان بردار ٹرک نے جرمنی کی شاہراہ پر کامیاب سفر کیا اور بہت زیادہ ٹریفک ہونے کے باوجود محفوظ رہا. اب جاپان کی کمپنی ٹویوٹا کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک اپنی لگژری کار لیکسس کے 3 ایسے ماڈل فروخت کرے گی جن میں سیلف ڈرائیونگ کار کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. موریٹا کا یوشیدا ٹویوٹا موٹر کمپنی سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک مصروف شاہراہ پر ایک ڈرائیور کو جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ یہ آٹومیٹڈ ڈرائیونگ والی کاریں انجام دیں گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کاروں میں لگے سینسرز, جی پی ایس اور کم فاصلے کی وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کاریں ارد گرد کی ٹریفک سے باخبر رہنے کے لیے سڑک پر دیگر اسمارٹ کاروں سے رابطہ بھی کر سکیں گی اور ڈرائیور کو ممکنہ خطرے سے آگاہ بھی کریں گی. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ٹویوٹا موٹر کمپنی بہت جلد دیگر کمپنیوں پر سبقت لے جائے گی. موریٹا کا یوشیدا کہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ عام سڑکوں پر, خاص طور پر دارالحکومت کی ایکسپریس شاہراہ پر ٹریفک کا ہجوم کم کیا جائے اور سڑک پر حادثات اور ان حادثات کی وجہ سے اموات اور جانی نقصان کم کیا جائے, اور ساتھ ہی ہم معمر اور معذور افراد سمیت سب لوگوں کو آزادانہ آمد و رفت کے ذرائع فراہم کرنا چاہتے ہیں. اسی دوران کاریں بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں اپنی کاروں کو اپ گریڈ کر رہی ہیں. جاپان میں روبوٹ ٹیکسی نامی کمپنی کا کہنا ہے کہ آئندہ برس کے آغاز ہی میں وہ اپنی سیلف ڈرائیونگ وینز کی آزمائش شروع کر دے گی. چونکہ جاپان میں فی الوقت ایسے قوانین موجود نہیں کہ کاریں ڈرائیور کے بغیر سڑک پر لائی جا سکیں, اس لیے روبوٹ نما ٹیکسیوں میں ایسے ڈرائیور موجود ہوں گے جو اس بارے میں خصوصی تربیت رکھتے ہوں کہ ہنگامی صورتحال میں وہ خود سٹیرنگ کیسے سنبھال سکتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہم نے بتایا، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس نیوز شو کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل کے اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ ابھی پروگرام جہاں رنگ جو آج آپ کے لیے اسد حسن پیش کر رہے ہیں، ایک بار پھر نیوز شو لے کر حاضر ہوں گی، اس وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں۔ بہجت کو اجازت، اللہ حافظ۔